الله الرحمن الرحيم.
أظن كذا نظري. خالد نظر الحمد لله.
اینش نیست ابتلاع بشر همین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام على الله. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إن آية معروفة بآية استخلاف. استخلاف معناش خليفة گزینیست و خليفة دینیست.
آیه استخلاف کی تلاوت کی آدم اور فرمایا کہ اس آیت کا نام آیه استخلاف ہے، اور استخلاف کے معنی ہے کسی کو اپنا جانشین بنانا، بطور جانشین کسی کو منتخب کرنا.
خب ما در هفته قبل یہ فهرستی به شکل سوال و جواب خدمت آقایان محترم عرض کردم.
گذشته درس میں اس آیت کے حوالے سے کچھ سوالات جو اٹھ سکتے تھے وہ سوالات فہرستوار پیش کیے گئے.
خب حالا یکی از بحث‌های کلیدیه که معمولاً وارد این بحث کمتر شدن.
بحث
همین بحث آیه
آیت که حواله سے جس طرح سے ہم نے بحث کی یہ کی حیثیت رکھتی ہے آیت کو سمجھنے کے لیے. بہت کم اہل تفسیر ہیں کہ جو اس طرح سے بحث کر چکے ہیں یا نہیں کیا.
البتہ آیه آیه های معروف قرآن
اور یہ آیت بھی قرآن کی معروف آیتوں میں سے.
خب میخوانیم و بعد خطاب بشر میکنیم ای انسان تو خلیفت الله.
آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور انسان کو مخاطب قرار دے کر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تم خلیفۃ اللہ.
حالا ما امشب میخوایم ببینیم که خلیفه کیست و خلافت چیست.
آج کی بحث میں ہم یہ بیان کریں گے کہ خلیفہ کون ہے اور خلافت کیا ہے.
اول بحث از
تو بحث کا آغاز خلیفہ سے کرتے ہیں
تا تعیین شود مصداق خلیفہ در آیه شریفه،
تاکہ پتہ چلے کہ اس آیت میں خلیفہ سے کون فرد مراد ہے وہ معین ہو جائے.
اون چم که ما میگیم و دیگران گفتن اسناد به خدا نیست. آنچه که گفتن راجع به خلیفه و آنچه که ما خواهیم گفت اسناد به خدا نیست، احتمالی است در آیه.
جو کچھ اس آیت میں خلیفہ کے حوالے سے مفسرین نے کہا ہے اور جو ہم کہیں گے اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں دینی چاہیے، یہ ایک احتمال کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں.
عقول قاصر ما هست که یه چیزایی رو میبافه.
یه هماری ناقص و قاصر عقول هست که جو اس طرح سے سمجھتی ہیں
و لذا ما به عنوان احتمال عرض میکنیم.
اس لیے احتمال کے طور پر ہم اسے پیش کرتے ہیں.
شاید شش احتمال در مستعین مساق خلیفه از قول مفسرین معروف بشه استظهار کرد.
خلیفه سے کون مراد ہے اسے متعین کرنے کے حوالے سے اگر ہم مفسرین کے اقوال کو چھان پھٹک کریں تو چھ مختلف محتملات ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں.
احتمال اول،
ان میں سے پہلا احتمال
کہ ہم در بین اعظم و اکابر اهل تفسیر اهل سنت آمده، هم در بین مفسرین و اکابر مفسرین اشیاء آمده.
یہ وہ احتمال ہے کہ جسے اہل سنت کے مفسرین میں سے جو بڑے درجے کے مفسرین نے پیش کیا ہے، اور ادھر سے شیعہ مفسرین میں سے بھی عظیم المرتبت مفسرین کی رائے یہی ہے
و گفتن آقا این خلیفه یه دونه مصداق بیشتر نداره و اون هم جناب مستطاب حضرت آدم لاقه. یه احتمال است
و وہ احتمال یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے خدا نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. خدا نے بعد میں کیا کیا اور کس کو خلیفہ مقرر کیا، تو یہ معظم مفسرین اہل سنت کے بھی شیعہ بھی یہی کہتے ہیں ایک احتمال کے طور پر اکابرین میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت مستطاب آدم ہیں کہ جو بعنوان خلیفہ مقرر ہوئے ہیں.
جناب زمخشری در کشاف در جلد یک صفحه 124 این احتمال رو پسندیده، انتخاب کرده، گفتن آقا مراد از خلیفه شخص جناب آدم.
جناب زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اسی نظریے کو پسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جائر فی الارض خلیفہ سے مقصود حضرت آدم ہیں، کہ آدم کو خدا نے اپنا نمائندہ بنا دیا.
و زمخشری کم آدمی نیست، ملاست.
اور زمخشری تفسیر کے میدان میں کوئی چھوٹا فرد شمار نہیں ہوتا ہے،
ملاست تفسیر
اور دانشور شمار ہوتا ہے تفسیر.
و جناب طبرسی در مجمع البیان هم این قول رو انتخاب کرده در جلد یک صفحه 172.
اور جناب طبرسی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بھی مجمع البیان میں اسی رائے کو پسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خلیفہ سے مقصود حضرت آدم ہیں.
پس یک احتمال این که مراد از خلیفه شخص آدم باشه.
پس ایک احتمال یہ ہوا کہ خلیفہ سے مقصود ذات حضرت آدم ہے.
و جناب زمخشری و جناب طبرسی هر دو منتخبشون این احتمال.
اور زمخشری اور طبرسی دونوں کی رائے یہی ہے.
بعض قول دوم، احتمال دوم،
خلیفہ سے مقصود کون ہے، اس سلسلے میں احتمال دوسرا احتمال
تعمیم خلیفہ به انسانهای کامل. هران کسی انسان کامل است او خلیفت الله است. پس شخص آدم ملاک نیست، شخصیت حقوقی آدم ملاکه و شخصیت حقوقی آدم هم اینه، انسان کامل.
اس کے مقابلے جو دوسرا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ شخص حضرت آدم، حضرت آدم کی ذات جو ہے وہ خلیفہ سے مراد نہیں ہے بلکہ انسان کامل مراد ہے. البتہ حضرت آدم بھی بعنوان انسان کامل ہونے کے خلیفۃ اللہ ہیں، یعنی یہ اس کی منصبی حیثیت کے حساب سے وہ خلیفۃ اللہ ہے، لہذا جو بھی انسان کامل ہوگا وہ خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے.
قول سوم، احتمال سوم.
تیسرا احتمال.
مراد از خلیفه در آیه هر مؤمن و مؤمنه وارسته و نیکوکاری و پرهیزکار.
تیسرا احتمال یه پیش کیا که هر ایمان و عمل صالح رکھنے والا نگیردار مومن خلیفت اللہ.
تا اینجا ستا ہو، ستا احتمال.
تین احتمال بیان ہوئے یہاں.
احتمال چهارم، احتمال چهارم احتمالی است که صاحب کشاف داده و صاحب کتاب تفسیر المنا این دو تا حرفی زدن.
چوتھا احتمال وہ ہے کہ جو تفسیر الکاشف اور تفسیر المنار کے جو مالک ہیں مصنفین ہیں انہوں نے یہ احتمال پیش کیا ہے.
گفتن آقا این حرفا چیه که ما میزنیم؟ هر کسی که داره رو دوبایت راه میره این موجود، این موجود کافر باشه، مؤمن باشه، هر چی که باشه خلیفت الله.
جناب چوتھا احتمال یہ ہے کہ جس کا نام بھی انسان ہو، دو پاؤں رکھتا ہے، سیدھے قامت والا ہے، سالہ اس کے نظریات جیسے بھی ہوں، اعمال جس طرح کے بھی ہوں، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیکوکار ہو یا بدکردار ہو، جو بھی ہو انسان ہے تو یہ خلیفت اللہ.
ظاہر کلام الکاشف و المنار این است که انسان به قول مطلق متوج به این تاج کرامت شده و خلیفت الله شده و بعد شده ولقد کرمنا بنی آدم، مکرم شده به این تاج که خلیفت الله.
این کی عبارات کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بطور مطلق، بھلا وہ انسان کافر ہو یا انسان مومن ہو، صالح جو بھی ہو، اس کے سر پہ تاج کرامت رکھی گئی ہے اور اس کو یہ منصب دیا گیا ہے، یہ منصب خلیفت اللہ ہی سے عطا ہوا ہے اور اسی کی کرامت کا اظہار اس آیت میں ہوا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی.
پس ہر کس کے ما میبینیم در راہ میں رودو پا این خلیفت اللہ بالفعل.
اس بنا پر جو کوئی بھی انسان کہلاتا ہے وہ بالفعل خلیفت اللہ ہے. بالفعل سمجھتے ہو حال حاضر میں وہ خلیفت اللہ ہے.
خب اینا با یہ اشکال روبرو میشن کہ آقا چی میگی؟ مگر نیش نبر
یہ ایک اعتراض سے روبرو ہو جائیں گے، یعنی ان کے سامنے ایک بڑا اعتراض ہے، وہ یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا فرعون جیسے لوگ خلیفت اللہ ہو جائیں.
خب اینا ایک جواب میدن، جواب قشنگ دیئے،
یہ اس اعتراض کا جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی اچھا جواب ہے.
میگن به این که آقا خلیفت الله بودن یه نعمت از نعمتهای خداست.
و جواب یہ ہے کہ جناب خدا کا نمائندہ بننا ایک اچھی نعمت ہے خدا کی نعمتوں میں سے،
مثل دیگر نعمت ها. ما در مقابل نعمت های دیگر خدا چگونه کفران میکنیم؟ این بشر هم میاد در قبال این نعمت خدا داده که خلیفت الله ایست کفران میکنه، این فضیلت رو زیر پا میگذاره.
خدا کی دیگر نعمتوں پر بھی تو یہ انسان کفران نعمت کر رہا ہے، تو اس نعمت پر کفران نعمت کرے تو بہت ہی تعجب کی بات ہے.
پس ناسپاسی می کنم و بعد میشه ظلوم و جهول.
پس یه انسان خدا کی اس عطا کردن نعمت پر ناسپاس گزار بن جاتا ہے، نتیجے میں یه ظلوم کہلائے گا، جهول کہلائے گا، اللہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور جہل میں غوطور شخص.
ما در صدد این نیستیم که این احتمالات رو تایید کنیم یا بیاییم نقض کنیم، در صدد این نیستیم. فقط میخوام این احتمالات رو بگیم، چون اگر بخوایم بیاییم این احتمالات رو کالبد شکافی کنیم تو را لابراتوار عقل ببریم، باید مدت ها حرف بزنیم.
آج هم این احتمالات کو بیان کرنے کے بعد ان احتمالات میں سے کون سا احتمال صحیح ہے اور کون سا احتمال غلط ہے اس کو معین کرنا چاہیں تو ظاہر ہے ان تمام احتمالات کی آپریشن کرنی پڑے گی اور ان کو عقل کے لیبارٹری میں پیش کرنا ہوگا اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کون سا احتمال صحیح کون سا غلط. اس طرح سے بحث کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے.
پس چهار تا احتمال رو تبادل نقل کردیم.
اس بنا پر ان پر تبصرہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے کون سا صحیح کون سا غلط اور صحیح کیوں صحیح غلط کیوں غلط، یہ نہیں کہا جائے.
اختصاص و جناب آدم
چار احتمالات پیش کیے گئے. خلیفہ سے مراد ذات حضرت آدم.
تعمیم آن به انسان های کامل،
یا دوسرا احتمال یہ کہ انسان کامل. ہاں البتہ آدم بھی انسان کامل تھے لہذا وہ خلیفہ ہیں.
سوم، انسان های وارسته پرهیزگار متقی نیکوکار اینا خلیفۃ الله اینا گفتن.
تیسرا احتمال یہ کہ هر وہ انسان جو کہ مؤمن اور عمل صالح رکھتا ہے، وہ ایمان اور عمل صالح رکھتا ہے، وہ خلیفۃ الله ہے.
چهار، این که هر انسانی بالفعل خلیفۃ الله ہے. این همون است که در سخنرانی ها میبینید انسان تو خلیفۃ الله، این قول انسان تو خلیفۃ الله، این چیزی که خیلی شایع و رایجه.
چوتھا احتمال یہ ہے کہ انسان بطور مطلق خلیفۃ الله ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا انسان ہو. اور یہ وہی نظریہ ہے جو عام طور پر تقریروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان خلیفۃ الله ہے، یا اس طرح کہا جاتا ہے انسان تو خلیفۃ الله ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان جو بھی ہو وہ خلیفۃ اللہ.
خب اور پنج احتمال پنجم
پانچواں احتمال
اینطور خسته که نمیشید که میدونم میخوام بیان آخر
مشکل تو نہیں
بیان من رساس یا نه تو نمیخوام
میرا بیان آپ تک پہنچ رہا ہے.
خب قول پنجم باید خوب دقت کنید، خوب دقت.
پنجمه قول من چی داره بود؟
خوب دقت. ما در بحث فطرت یه چیزی گفته بودیم اگه یادتون باشه که فطرت نمیمیرد، تضعیف میشود.
هم نه ایک بحث کی تھی فطرت کے اوپر، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ فطرت اعمال سیئہ کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے مرتی نہیں ہے، ہاں کمزور ہو جاتی، دب جاتی.
لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. تبدیلی نداره، تضعیف داره، تبدیل نداره، نابودی هم نداره.
فطرت خلق خدا ہے اور خلق خدا میں تبدیلی نہیں ہے، تضعیف ضرور ہے، کمزور ہو جاتی ہے فطرت، دب جاتی ہے، یہ بات صحیح ہے، بالکل ختم نہیں ہوئی.
حالا این رو خوب گوش کنید، این که نمی میره دا نابوده می شود، یادتون باشه میخوایم یه حرفی بزن
اس نقطه کو ذهن میں رکھیں کہ فطرت نہیں مرتی اور نابود نہیں ہوتی.
جناب الکاشف و جناب المنام گفتن به این که انسان به قول مطلق خلیفۃ الله ہے، منتها خلیفۃ الله ناصف است.
تو الکاشف اور المنار نے اپنی تفسیروں میں کہا، ان دو بزرگواروں نے، کہ انسان بطور بقول مطلق جو ہے وہ خلیفۃ الله ہے، منتہا ایسا خلیفۃ اللہ جو ناصف است، گزار ہے، ناشکرہ ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر نہ کرنے والا خلیفہ.
قول پنجم، تعمیم خلیفۃ اللہی به کل انسان ها، اما از مؤمن و کافر، اما نه بالفعل، بالقوت و استعداد. خوب پوش کنید اینجا رو.
یہ نظریہ پانچواں نظریہ چوتھے نظریے کے قریب قریب ہے. چوتھے نظریے میں بھی کہا گیا تھا، البتہ بظاہر کہ
چوتھے نظریے میں بھی کہا گیا تھا کہ دونوں یعنی انسان بقول مطلق خلیفۃ اللہ ہے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا, خلیفۃ اللہ کے بالفعل چوتھی رائے یہ تھے. اور پانچویں میں کہتے ہیں کہ انسان, تمام انسان چاہے اچھے ہو یا برے ہوں, وہ خلیفۃ اللہ ہے, لیکن نہ بالفعل خلیفۃ اللہ بلکہ شامیت خلیفۃ اللہ یہ رکھتا ہے, بالقوة خلیفۃ اللہ ہے,
قابلیت خلیفۃ اللہ شدن رو دارد.
یعنی اگر خلیفۃ اللہ بنانا ہو تو پوٹینشیل اس میں ہے, اسے بنایا جا سکتا ہے.
قول چارم می گفت الان خلیفۃ اللہ ہے, قول پنجم می گوید قابلیت خلیفۃ اللہ شدن رو دارد.
تو چوتھا قول یہ تھا کہ ابھی نقدن ہی ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے, پانچویں رائے یہ ہوئی کہ نہیں, ہر شخص نقدن خلیفۃ اللہ نہیں ہے بلکہ شانیت رکھتا ہے, بال امکان یہ خلیفۃ اللہ ہے, پوٹینشیل اس میں ہے, اسے بنایا جا سکتا.
خوب گوش کنید, خوب گوش کنید, ببینید انسان یک جامعه است, انسان یک جامعه است, در او محقق میشه, در پیغمبر محقق میشه, در او محقق میشه, در او محقق میشه, در او محقق میشه, در حد اعلا.
دیکھیں انسان ایک معنای جامع اور کلی ہے, اور یہ معنای جامع اور کلی ہر انسان میں محقق ہوتا ہے, آپ میں وہی انسانیت ہے, اس میں ہے, اس میں ہے, حتی انسان ہے کامل میں بھی انسانیت ہو بشکل اعلی ہے.
معنیش مفهوم انسانیت نیست و حقیقت انسانیت یا تو مجھے.
اچھا اس کو بھی نوٹ کریں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہر فرد بشر میں انسانیت ہے, تو اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ انسانیت کا مفہوم اس میں ہے, نہیں, انسانیت کی حقیقت ہر فرد میں ہے, حقیقت انسانیت ہر فرد میں ہے.
میگن انسان, این انسان یہ مفہوم داره, یہ واقعیت, اون واقعیت رو میگه, و جامعی که میگیم اون واقعیت هست.
دیکھیں انسان جب ہم کہتے ہیں تو اس انسان سے ایک تو انسان کے ذہن میں ایک معنی سمجھ میں آتا ہے, یہ مفہوم ہے. ایک انسان جو عالم خارج اور واقعیت میں ہے وہ واقعیت ہے,
نہ حسن و حسین نہ تقی و نقی,
فرد مراد نہیں, ہاں انسان
فرد نیست, حقیقت الانسانیه.
تو حقیقت الانسانیت ہر فرد میں ایک حقیقت کے طور پر ہے,
یعنی هر کس رو که پیغمبر سلام الله علیه رو ببینید او خودشه و یک انسانیتی که در درون او تعبیه کرده اون حقیقت.
اگر آپ ذات رسول گرامی مرتبت کو دیکھیں تو اس کے مشخصات ذاتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک انسانیت بھی ہے.
خیلی
ہر فرد پہ ایسا ہے,
خوب اینجا رو باید بود,
مشخصات ذاتی بھی ہیں, ذاتاً تشخصات ہر کسی کے الگ خصوصیات ہیں وہ ہیں اور انسانیت ہے.
خلافت هم یک حقیقت جامع داره.
اچھا کہتے ہیں جس طرح سے انسانیت ایک حقیقت جامع ہے, خلافت بھی ایک حقیقت جامع ہے.
درست ہے یا نه؟ خلافت حقیقت جامع دارد. حرف دوم, این حقیقت انسانیت مشککه, مرتبه داره.
اچھا اسی ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی ایک اور سٹیپ اوپر جا رہے ہیں, وہ یہ کہ انسانیت ایک حقیقت اور جامع حقیقت ہے جو ہر فرد میں پائی جاتی ہے, لیکن افراد میں پائے جانے والی یہ انسانیت یکساں اور یکنواخت نہیں ہے, بلکہ کسی میں کم کسی میں زیادہ, کسی میں پر رنگ کسی میں بے رنگ ہے.
عیسیٰ مرتبه ای داره, موسیٰ مرتبه ای داره, نبی اکرم مرتبه ای داره از انسانیت.
تو اسی انسانیت کا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے پاس ہے, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس ہے, ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت سید المرسلین کے پاس ہے.
متقین, صالحین, شوہر, نه هر کدوم مرتبه ای از انسانیت رو دارن.
متقی مومنوں کے پاس ایک انسانیت کا مرتبہ ہے, صالحین کے پاس ایک مرتبہ ہے, ہر کسی کے پاس ایک مرتبہ ہے.
خلافت هم مشکل دارای منطقه
جس طرح سے اسلامیت کو ہم نے کہا مفہوم عام مفہوم جامع اور مشکک یعنی مرتبہ دار ہے اسی طرح خلافت بھی ایک مفہوم جامع ہے اور مشکک اور مرتبہ دار
خلافت تقسیم میشه به خلافت مطلقه و مطلق الخلافه و مطلق الخلافه مراتب متعدد داره
خلافت تقسیم ہوتا ہے خلافت مطلقہ میں اور مطلق الخلافت میں اگر وہ بتا یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خلافت مطلقہ یعنی چی مطلق الخلافہ یعنی چی
بلش کنی
بلش کنی یعنی نبی چھوڑ دیں اس کو اور پھر وہ
همه
مطلق الخلافت کی بھی مراتب ہیں
همه کمال های انسانی اینجا بینه
اچھا یہ اور مکتب بیان کر رہے ہیں خوب غور کریں تمام کمالات انسانی اسی طرح
اخلاص
اخلاص کو آپ لے لیں
ایثار
کو لے لیں
خوش اخلاقی
کو لے لیں زہد تقوی یہ چیزیں ہیں فضائل یہ سب کے سب مشکک ہیں کسی میں زیادہ کسی میں کم
ہر مرتبه ای از انسانیت رو که پیدا کنی مرتبه ای از تقوی رو پیدا میکنی ملازمه
خوب غور کرے بس جس فرد میں جس معیار کی انسانیت ہوگی فضائل انسانی بھی اسی معیار کے اس میں پائے جائیں گے یہ بھی بہت دقیق بات ہے
پس هر مرتبه ای از انسانیت رو که بپیماییم مرتبه ای از خلافت رو پیدا کردیم به فعلیت رسوندیم یادتون باشه
پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانیت کے اس طویل سفر میں جس مرتبے تک پہنچ جائیں گے اس مرتبے پر ہمارے پاس فضائل انسانی بھی ہوں گے
آقا سر کیو داری میتراشی؟ این حرفو که میزنی؟ این حرفو آره مدرسه قیلیه خوبه یه خود طور دیگه حرف زمان بفهمی؟
کہنا ہے کہ یہ جو روش ہے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو مدرسے فیضی میں اچھا لگتا ہے لیکن جو ٹپیکل مولویت پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھانا چاہیے یہ یہاں پر اس طرح کا بیان پڑھا نہیں کیسا لگ رہا ہے
چاہے توضیح بھی دی یہ خود واضح تھا
رہے اس لیے ابھی واضح کریں گے
سوال آقا منشأ خلافت چیه
کجا پیدا میشه
بله چجور میشه خلیفه می خلیفه
ایک سوال ذهن میں آ سکتا ہے کہ خلافت کا منشا کیا ہے منشا یعنی چی یعنی کس طرح سے یہ خلافت کسی میں پیدا ہوتی ہے یا کسی کو دی جاتی ہے
منشا خلافت علم قلبی حقیقی انسان است به اسماء خدا
اس آیت
به حقایق این عالم و آنچه خدا در این عالم تعبیه کرده
خلافت کا منشا وہ علم ہے جو انسان کے قلب میں حقائق عالم کی نسبت پایا جاتا ہے اس آیت میں کہا گیا ہے نا بعد والی آیت میں علم آدم الاسماء اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے قلب مبارک میں ایک علم تھا حقائق کے بارے میں وہ علم منشا بنا ہے اس کو خلیفہ بنانے
میں علم ہم در اینجا ببینا دانستن نیستا اون دکتر آقا پزشک میگه آقا سیگار نگه خود چرت سیگار میکشه در خود این میدونه ضرر داره این علم نمیگیم نه رکون قلب به واقعیت
خوب غور کریں شاید یہ معنی کبھی نہ سنا ہو علم ایک علم یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں لیکن آپ کا وجود اس کے مطابق نہیں ہے جیسے ڈاکٹر جانتا ہے کہ سگریٹ پینا نقصان ہے لیکن وہ خود دن میں دو پاکٹ سگریٹ پیتا ہے تو یہ علم یہ ایک مرتبہ یہ علم ہے ایک دفعہ علم یہ کہ جو جانتا ہے اسی پر اس کی زندگی ہے
خوب
اس کی حقیقت اسی طرح ہے یہ علم ہے ٹھیک ہے رکون علم واقع کی طرف جانا یہ علم اس علم آدم الاسماء میں حضرت آدم نے اسماء کی برای تعلیم فرشتوں کو جو دی اس میں جو علم پایا جاتا تھا وہ یہ والا علم تھا دوسرا علم تو
خوب کچھ کنی میخونی رازق است حی است قادر است قدیر است و علیم است حکیم است و و و و میگی 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 درست؟ اون وقتی که حکیم بودن خدا در جان من منقطع میشه، حی بودن او در جان من منقطع میشه، اون وقتی که رازقیت او در جان من منقطع بشه، اون وقتی که همه چیز او در جان من منقطع بشه، من میشود اسما نهادین شده در وجود من.
ہم خدا کو رازق مانتے ہیں، حکیم مانتے ہیں اور بہت سارے صفات خدا کے لیے ذکر کرتے ہیں، لیکن ان صفات کو ذکر کرنا صرف اس کے معنی جاننا نہیں ہے، بلکہ ہمارا باطن اس کی طرف مائل ہونا، باطن اس کے مطابق بننا، یہ معنی ہے. اگر یہ معنی ہے اور ہم خدا کے صفات کو اس معنی میں جان لیں تو کتنا انسان منقلب ہوگا.
این منقطع شدن اسما در جان مرتبه داره.
تو یه خدا که اسما کا جان انسانی کے اندر مثلا تجلی پانا اس کے مراتب ہیں.
هر مرتبه از اسما و صفات خدا در درون ما و در جان ما جایگزین شد به همون مرتبه خلیفه.
پس خدا کے اسما و صفات جتنے زیادہ اور جس مرتبے پر ہمارے وجود کے اندر متجلی ہوں اتنا زیادہ خلیفہ ہے.
وصراط مستقیم خلیفۃ اللہ سے ضلع دارے،
اور اس خلیفۃ اللہ کے صراط مستقیم کے تین کونے ہیں، تین گوشے ہیں.
ایک ہے اعتقاد ما شککتو فی الحق مل اوریتو.
حضرت فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین محجوب علاقہ میں، جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے تب سے ذرہ برابر حق میں کبھی مجھے شک نہیں ہوا.
ولو کشف الغطا مزدت تو یقینا،
اور
این اعتقاد،
اعتقاد کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ اگر غطا پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس یقین تک میں پہنچا ہوا.
اگر پردے از جمیع عوالم برداشته شود چیزی بر یقین من افزوده نمیشود.
اگر تمام عوالم سے پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا.
اخلاق انک لعلی خلق عظیم.
اچھا دوسرا رکن
پیغمبر اکرم
رکن اخلاق ہے، اور پیغمبر اکرم کو کہا کے بارے میں یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ آپ خلق عظیم کے درجے پر ہیں.
بعمل ضربت و علیه یوم خنده افضل من عبادت صغرین چه عملی.
اور تیسرا رکن جو ہے وہ عمل ہے، اور آپ اسی ایک عمل کو دیکھ لیجئے کہ کتنا عالی عمل ہے کہ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری.
ان اخلاق، اعتقاد، عمل، ہم مقداری از اون اسمایید که با آدم تعلیم کرد.
یہ اعتقاد، یہ اخلاق اور یہ عمل
مقداری شاید اسما بخیلی هم
حضرت آدم کو تعلیم شدہ اسماء میں سے ایک مقدار ہے.
ماشاءاللہ تو خیابون شارع فیصل میں ماشاءاللہ سبحان اللہ نوشته، نمیدونم یا رزاق نوشته، چی نوشته، همه را میبینیم اما در جان ما منقطع نیست.
اب شارع فیصل پہ چلے تو اسماء اللہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر، یہاں سے شروع کرو اسماء اللہ پڑھتے جاؤ تا ایئرپورٹ تک، ٹھیک ہے، سب جگہوں پر، یعنی
خالق البور المصور.
لیکن یہ اسماء ہم پڑھتے ہیں، معنی ہمارے ذہن میں مرور بھی ہوتا ہے، لیکن وہ صفت ہمارے وجود کے اندر متجلی نہیں ہوتی.
خدا رازق دنبال کسی کے هستی؟
رازق لکھا دیکھا ہے ہم نے کہ خدا رازق ہے لیکن اپنی عملی زندگی میں کسی اور کے پیچھے
ہمیں چیز بلاس سروس دنبال چیز دیگه است.
ہم جانتے ہیں کہ تمام چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں وہ صرف قوم وہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کو مؤثر سمجھتے ہیں اس کو
مؤثر. اگر بنا شد این صد تا اسم خدا در وجود من نهادین شود به هر مرتبه ای که نهادین شد من انسان میشم و بعد که انسان شدم خلیفۃ الله.
یکی اسماء و صفات الهیه میرے وجود کے اندر متجلی ہو تو جس مرتبے پر تجلی ہوگی اسی مرتبے پر میری انسانیت ہوگی اور خلافت اللہ ہی بھی
پس کسانی که در حد استعداد هم استعداد خلافت اللہی رو دارن اما از کافر و مومن.
پس اس بنا پر نظر یہ ہوا کہ جو صرف استعداد کی حد تک ہیں ان میں استعداد کی حد تک خلافت اللہی ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو.
و اینو یادتون باشه مراتب قوه هم و استعداد هم دارای شدت و ضعفه الا مالا نهایه.
یعنی خوب دقت کریں که استعداد خلیفت اللهی وہ بھی اس کے بھی مراتب ہیں کیونکہ وہ استعداد بھی یکسان نہیں ہے سب میں برابر استعداد نہیں ہے لہذا وہ اس میں بھی مراتب ہیں.
کسانی که
اسی کو منطق کی زبان میں مشفق کہتے ہیں
کسانی که در انسان‌های در کمال‌های انسانی ضعیفن مرتبه خلافت ضعیف دارن
جو استعداد انسانیت میں کم ہیں خلافت اون میں بہت کم ہیں.
خانمی جو میگه میرم از بیرون میرم خدا چی میخواد میخوام رزقی رو بیارم پول اینم خلافت ضعیفه.
کوئی شخص
در این حد
بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نکلتا ہوں خدا نے میری طرف میرے رزق میں کیا رکھا ہے یہ بھی ایک مرتبہ ہے خلافت اللہ کو.
تو میدون جنگ می جنگی و ما رمیت از رمیت ولکن اللہ رام یعنی تو خلیفه ای وی
میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور کنکریاں پھینک رہا ہے تو خدا کہتا ہے کہ یہ تمہارا عمل نہیں میرا عمل ہے پھر تم میری نمائندگی کر کے یہ کر رہے ہو
تو خلیفه ای
تو یعنی تم خلیفہ ہو. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما
با اونایی که متوسطن خلافت متوسط رو قبول میکنه
اور جن میں متوسط درجه کی انسانیت ہے اس میں خلافت بھی متوسط درجه کی.
اونایی هم که بالای بالا هستن که دیگه هیچ دست ما بهشون نمیرسه
اور جو انسانیت کے پیک پر ہیں ان کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ سافر عالی کو نہیں سمجھ سکتا ہے نہ قطرہ سمندر کی گہرائی بھی.
چون میخوام برای اینکه این اسماء الله اگر در زبان آها تو نه چی میشه میخوام یه داستان برات بگم. یه داستان خوب
یه جو آپ کو بتا دیا کہ جس میں اسماء و صفات الہی متجلی ہوں اس میں انسانیت ظاہر ہو جاتی ہو اور جس میں انسانیت ہے اس میں خلافت اللہ ہی ہے.
گفتیم سه بخش اخلاق اعتقاد عمل درسته؟ یادم تو نگه این سه بخش بیشتر که نیست اون تا یا خودش مرتبه داره.
ہم نے کہہ دیا کہ یہ تین رکنوں پر استوار ہے اور وہ تین رکن اعتقادات اخلاق اور عمل. البتہ یہ اعتقاد اخلاق اور عمل بھی سب میں یکساں نہیں ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہے. جبکہ کہ یہ
ایک آقایی در ایران بود
ایک واقعہ اس حوالے سے آپ کو ذکر کیا جاتا تھا کہ اچھی طرح سے یہ بات میرے ذہن نشین ہو جائے.
بی سواد بی سواد
ایران میں ایک بزرگ تھے جو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا.
خوندن بلد نبود، نوشتن بلد نبود.
اور
اسمش کربلای کاظم.
نہ لکھنا جانتا تھا وہ، نہ پڑھنا جانتا. اس کا نام کربلای کاظم ہے.
به واسطه ای که در مرتبه اعتقاد، اخلاق، عمل پیشرفت کرده بود.
یہ بڑا لکھا شخص نہیں تھا. لیکن اس اسماء اور صفات کی تجلی کے کسی مرتبے تک پہنچا تھا اور اخلاق اعتقاد اور عمل کے میدان میں یہ کسی حد تک آگے بڑھا ہوا تھا.
گفتگو ازش پرسیدم چی شد که تو مثلا حافظ کل قرآن شدی در یک لحظه؟
اچھا یہ شخص باوجود اینکہ پڑھا لکھا نہیں تھا ایک واقعے کے بعد ایک لحظے میں کل قرآن کا علم اسے آ گیا تھا اور پورا قرآن کا حافظ تھا وہ
ایک لحظے
اور وہ بھی ایک لحظے میں دیا گیا اسے.
30 نفر از مراجع این آقا رو امتحان کردن
اور 30 مجتہدوں نے اسے بلا کر آزمایا ہے یہ ایسے ہی کوئی ڈرامہ بازی ہے یا واقعیت رکھتا ہے.
مفاتیح رو باز کردن دعای کمیل بود گفتن خب بگو ببینم کدش قرآنه گفتن قرآن نیست که
مفاتیح میں دعای کمیل کھول کے اسے اس کے سامنے رکھ کے کہا گیا کہ بتاؤ قرآن کہاں ہے
ورق زد تو اینجاش قرآن ہے
تو
افمن کان مومنن کمن کان باطلن لایتن این قرآن ہے
کہ کہا وہ دعائے کمیل دکھا کے کہا کہاں قرآن ہے تو اس نے کہا ہے یہاں تو مجھے قرآن نظر نہیں آ رہا ہے کہا ورق الٹ دو ورق الٹتا گیا وہ ایک آیت دعائے کمیل کے اندر ایک آیت ہے
افمن کان مومنن
کمن کان فاسقن لا یستوون اس آیت کو کی جگہ پہ آگے کہا یہ آیت ہے
یہ
قرآن ہے.
عجیبه یه عبارت عربی نوشته بودن که این داشت واو داشت یه آیه از قرآن نوشته بودن که این داشت واو داشت آمده بودن روی دوتا آیه و عبارت رو بسته بودن گفته بودن بگو بینم کدوم قرآنه گفته این واو قرآنه نور داره
کیا قرآن؟ اچھا ایک عربی عبارت لکھی گئی اس عربی عبارت کے آخر میں واو ہے اور ایک قرآن کی آیت بھی جس کے شروع میں واو ہے دونوں کو ملانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ کہاں سے بتاؤ تو قرآن کہاں ہے اس نے کہا اس واو سے قرآن شروع ہوتا ہے جو کہ نورانی ہے
نور بھی دے میں کہ نہیں
وہ کہہ رہا تھا تمہیں اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن ہے تو وہ جواب میں کہا کہ یہ نورانیت کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں قرآن کے حروف سے نور نکل رہا ہے.
بشکوت من آقای محسنی گرکانی ننو میکرد میگو بشکوت چون او باشه که بشکوت من چی کردی تو؟ گفت که لقمه حرام تو کنم نبردم.
ایک آقای محسنی گرکانی نمی شخص هم اس سے جو کہ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں اس سے یہ نقل ہوا ہے کیونکہ یہ ان کو جانتے تھے کربلائی کاظم کو اس سے نقل ہوا ہے کہ کس طرح سے اس مرتبے تک پہنچ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح سے یہ مرتبہ ملا انہوں نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ خود لقمہ حرام کھایا ہے نہ اپنے گھر والوں کو لقمہ حرام کھلایا ہے حلال خالص حلال چیز
یہ غیبت ہم نہ کردم یہ دونوں حال میں بولا خدا گفتے نہ کون دیگه میں نے نہ کردم
اور جھوٹ بھی میں نے نہیں بولا چونکہ خدا نے منع کیا ہے یہ کام نہ کرو کہ میرے مالک نے مجھے منع کیا تو میں کیوں کروں میں نے منع میں نے چھوڑ دیا بس ترک کیا کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا اور کبھی میں نے غیبت نہیں کی
نماز شب میں ترک
نشد نماز شب بھی میں نے اس سے نہیں چھوٹ
واجبات مالی ادا کرد
اور میرے مال پر جو واجبات تھے وہ بھی میں ادا کرتا رہا ہوں
آئی محسن کو مشکل ہے کار دیگه نہیں کہ دیگو فی نا
اور کچھ نہیں کیا کہا نہیں
خیلی سخت ہے خیلی سخت ہے
یہ اتنا آسان نہیں ہے.
عجیب 30 نفر از مراجع آقا را امتحان کردن بردندش عربستان اونجا چقدر از امتحان کردن بابا این حرفا نیست.
اچھا 30 نفر علماء نے ان کو آزمایا پھر ان کو حجاز لے جایا گیا مکہ اور مدینہ وہاں کے علماء نے آزمایا یہ پتا چلا کہ واقعیت رکھتا ہے
احکام الہی اسماء اللہ در جان این رسوخ کرده بابا
وہ اسماء اللہ کو سمجھو احکام الہی اسماء اللہ ہیں اور اس کے وجود کے اندر وہ تجلی ہو چکے ہیں
درست حالا کہ این تو شد خدا در بیش میده
اور جب اس کے اندر یہ تجلی ہو گیا تو ظاہر ہے اس تجلی کے آثار میں سے ہے کہ قرآن کا علم اسے دے دیا گیا.
آقای محسنی گرکان من خیلی ها شنیدم این رو که با ایشون من بودم خودم هم بیرم سر قبل ایشون بازم
میں محسن محسنی درکانی سے آغاز کیا ہے، میں نے سنا ہے اور میں بہت مانوس ہوں اس سے، اور میں خود اس کے خبر پہ بھی جاتا ہوں۔
وہ بول رہا مجھ تو بول رہے ہیں چیخار کیا ہے، چیخار کیا ہے؟ تو
یہ محسنی درکانی جو کہ عالم ہیں، انہوں نے کربلائی غازیم کو اپنے اتاق میں اپنے حجرے میں بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا کیا تم، کس طرح تم اس مرتبے تک پہنچے؟
بالکل همین واجبات رو عمل کردم، محرمات رو ترک کردم، هر چی رو گفته بکن کردم، من گفته نکن نکردم، من
میں نے کچھ نہیں کیا، بس جو میرے مولا نے مجھے حکم دیا تھا اسے چھوڑا نہیں، اور جس سے منع کیا تھا اس کے قریب نہیں گیا، بس واجبات اور محرمات، واجبات پر عمل کرتا رہا، محرمات سے بچتا رہا۔
گفتم چی شد که اون اولین دفعه ای که با قرآن آشنا شده قرآن اومد تو قلبت که این؟
خب پھر دوسرا سوال یہ پوچھا کہ جب تمہارے دل میں پہلی مرتبہ قرآن کا علم آ گیا تو تمہیں کیسی حالت آ گئی، اور کب یہ قرآن کا علم تمہیں دیا گیا؟
گفت نیمه یه شب رفتم برای آبیاری زمین،
کہتا ہے کہ میں آدھی رات کو اپنی زمین کو پانی دینے کے لیے نکلا زمین کی طرف،
در اونجا چون آب کم هست استخری درست میکنم، آب میاد تو استخر جمع میشه، بعد این استخر رو باز میکنم، آب میره تو زمین.
جہاں پر بھی پانی کم ہوتا ہے طریقہ کار یہی ہے کہ تالاب سا بناتے ہیں اپنی زمین کے اوپر، کیونکہ پانی کم ہے اس کم پانی کو اس تالاب میں ڈال دیتے ہیں، پھر ایک مرتبہ تالاب کو کے اس حصے کو جہاں بند کیا کھول دیتے ہیں تو اس سے پانی آ جاتا ہے زمین کی طرف۔
دیدم استخر پر نشده، گفتم برم امامزاده نماز شب رو بخونم بعد بیاد.
میں اس تالاب پر گیا، دیکھا کہ وہ ابھی بھرا نہیں تھا، تو ٹائم تھا میرے پاس، میں نے سوچا کہ فلان جگہ پر جو مزار ہے بزرگ کا، امام کی نسل میں سے، نسل امام میں سے امام زادہ ہیں، ان کے مزار پہ جاؤں، پہا نماز تہجد بھی پڑھ لوں گا، اور تہجد کے بعد واپس آنے تک یہ بھر جائے گا۔
یہ اول چورش ہم تاریخ تاریخ ہوں، اب بارنا نہیں ہوئے
چھو، وہ زمانہ ہوتا کہ فلائٹ نہیں تھی،
شاید مال 60 سال پیش بود،
60 سال پہلے کا بات،
شاید بیشتر 60
یا اس سے زیادہ، 60 سال پہلے۔
تو
میں گیا اس مزار میں، داخل ہوا تو اندھیرا تھا،
پھر وارد شدم یہ مرتبہ دیدم اے دور امامزاده روشنه، آیات یه چیزایی نوشته شده،
تو میں جب گیا تو تاریکی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ وہ گنبد سا ہے، اس گنبد کے چاروں طرف روشنی ہے،
دیدم عجب این نوشته ها نور سبزی داره،
اور کچھ تحریریں ہیں، ان تحریروں سے ہرے رنگ کی لائٹ باہر کی طرف نکل رہی ہے،
بهم گفتن بخون،
اور کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ پڑھ لو کیا لکھا ہوا،
بخون، ہم خدایا من قرآن بلد نیستم، که خوندن بلد نیستم، اینا چیه؟ آیات قرآن رو بخون،
مجھ سے کہا گیا انہیں پڑھ لو، تو میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تو کہا گیا قرآن پڑھ لو،
مجھے یہ مرتبہ ان آیا رو خوندم، 53 سورہ اعراف،
سورہ اعراف کی آیت نمبر 53، یہ آیت میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 53،
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على الارض يغشي الليل النهار يطلبه حشيشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين.
يا ايات جو اعلان تلاوت کی، یہ ایت پہلی مرتبہ پڑھی،
خب این چیه؟
یہ واقعہ جو کہ جھوٹ نہیں ہے، 30 نفر مجتہدین نے ان کو آزمایا ہے، پھر ان کو سعودی عربیہ لے جایا گیا، وہاں پر لوگوں نے آزمایا، ایک واقعیت ہے
دیگه، از اون وقت قرآن آمد، ہمیشہ با قرآن،
تو یہ شخص جس میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس امامزادے میں داخل ہوا، وہاں پر مجھے اس طرح میرے ساتھ اس طرح ہو، اس کے بعد میرے سینے میں قرآن کا علم آ گیا،
بابا خلیفه خدا در تعلیم یا کسی قرآن دیگه مفت و مفت،
یہ ہے کہ انسان جب اپنے اندر اسماء و صفات خداوندی کو متعلی کر دیتا ہے تو یہ خلافت کے ایک مرتبے تک فائز ہوتا ہے اور مفت میں اس طرح علم دے دیا جاتا ہے. یہ لوگ
طولانی نشه هنز قول رو نقل کنم، قولش شما نقل نمی کنم چون اون خیلی طولانی هنز قول رو نقل کردیم.
یعنی اون در جلسه بعد می
کنم؟ نه اصلا اون نقل
خب پانچ قول ابھی تک نقل کیے آنے خلیفہ کے حوالے سے کہ خلیفہ سے محبوب کون ہے؟
خلیفہ شخص جناب آدم باشه.
خلیفہ سے مراد ذات حضرت آدم ایک
جناب زمخشری از اهل سنت و جناب طبرسی از شیعیان نبوته.
اور اس نظریه کو پیش کرنے والوں میں جناب زمخشری ہیں اهل سنت میں سے کشاف میں اور جناب طبرسی ہیں شیعہ مفسرین میں سے مجمع البیان میں.
این که تکرار میکنم میخوام تو ذهنتون بمونم.
اچھا یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے.
دو تعمیم آن به انسان های کامل، هر کس که انسان کامل ہے خلیفۃ اللہ.
دوسرا یہ کہ جو بھی انسان کامل ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے.
تعمیم خلیفۃ اللہ به همه انسان های متقی وارسته.
اور تیسری رائے، تیسرا احتمال یہ کہ ہر انسان نیکوکار صالح وہ خلیفۃ اللہ ہے.
تعمیم خلافت نسبت به همه انسان ها ام از مومن و کافر.
چوتھی رائے یہ ہے کہ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو تمام انسان یعنی بقول مطلق خلیفۃ اللہ ہیں. بالفعل منتہا خلیفۃ اللہ ہے. نہ سپاس گزار نہ شکرا.
قول پنجم ہم این بود کہ گفتی.
اور وہ پانچویں رائے یہ تھی جس کو ہم نے پھیلا کے بیان کیا.
اینو یادتون باشه این خیلی دقیقه ها.
اور پانچویں جو رائے تھی یہ بہت دقیق رائے ہے اور سمجھنے کے لحاظ سے
یعنی انسان بالقوه و استعداد هم قابلیت خلیفت الله شدن رو داره. یک دو همچنان این که انسانیت ذات مرتبه است و مراتب داره خلافت هم ذات مرتبه است و مراتب داره. اونجایی که کسی دارای شأنیت الانسانیه است شأنیت الخلافه بوده.
کسی بالفعل هست؟
کسی بالفعل
بله بالفعل خلافه. پنجمی رای یه تی که انسان ایک مفهوم جامع ہے اور یہ مفهوم جامع اس مفهوم جامع کے میں سے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت انسانیت پائی جاتی ہے اور بنابراین جس کے اندر جتنی انسانیت ہوگی اتنی خلف وہ خلیفۃ اللہ چونکہ خلیفۃ اللہ ہی بھی اسی طرف مراتب ہے. خب یہ بھی کہہ دیا کہ انسان میں استعداد خلافت موجود ہے. ٹھیک ہے کیوں؟ اس لیے کہ استعداد انسانیت موجود. اگر کسی انسان میں یہ انسانیت بالفعل موجود ہو تو خلافت بھی بالفعل موجود ہو.
نہیں میگم یا نه
چون اینا
بعضا استاد ما آیت الله وحید خراسانی نه بد نیست بگم برات ایشون میفرمود که من دو سال نوکری یا آمید و حیب الله گلپایگانی رو کردم.
ہمارے استاد آقای حضرت آیت الله وحید خراسانی فرماتے تھے کہ میں دو سال تک خادم کی طرح سے
نوکری
کی ہے جناب مرزا حبیب اللہ ہے
گلپایگانی کی. مارگ عزیزه را آوردن دست کشید.
یہ استاد فرماتے ہیں میں جس استاد کی خدمت میں نوکری کی وہ ایسے تھے اس مرتبے تک پہنچے ہوئے تھے کہ اگر کسی کو سانپ نے ڈسا ہے اور اس کو حضرت آیت اللہ مرزا حبیب اللہ گلپایگانی کی خدمت میں لایا جاتا تھا وہ ہاتھ لگاتے تھے تو سانپ ختم ہو جاتا.
بابا خلیفہ خداست در قوای کافی دیگه قوای کافی داره جواب میده.
یعنی یہ خلیفۃ اللہ ہے وہ شافی نے جو کام خدا کا ہے وہ اس کو سونپا ہے خدا نے یہ وہی کر رہا ہے.
بله آدم میشه درست میگه
انسان بنو نمائندگی مل جاتی
دست کشید مار گزیده آقای وحید میکنم خودم دیگران هم گفتن دار عقرب زده بود دست کشید تمام بود
آقای وحید فرماده من خود دیکھا ہے که مثلا بچھوں نے ڈسا دی وہ تڑپ رہا ہے انسان کوئی مسئلہ ہے انہوں نے ہاتھ اس کے اوپر پھیرا ختم ہو گیا کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں سب ختم
ایشون میں بردو پیش بودا آقا چه کردی ایشون
اب یہ آئے وحید یہ خود میں اس وقت جو ہیں بزرگترین مجتہدین میں سے رفایت اللہ وحید یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا مرزا حبیب اللہ گرگانی سے کہ آقا آپ نے کیا کیا کہ آپ کو یہ خصوصیت عطا کی گئی ہے
ایک ذریعی چولانی میشه این حرف خب ایک ذریعی پس یادمون باشه احتمالات درباره خلیفه را بگو
پس خلیفه سے کیا مقصود ہے اس کے حوالے سے پانچ احتمالات بیان کرو
حالا نوبت میرسه به نکاتی درباره خلافت و خلیفت اللهی
اب کچھ نکات خلافت اور خلیفت اللهی کے بارے میں بیان کریں
اینو باید خوب توضیح بدیم چجور میشه آدم خلیفت الله میشه؟
اس نقطه کو سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ بات بیان کرنی چاہیے کہ انسان کس طرح سے خلیفت الله بن سکتا ہے
این مقام خلافت و خلیفت اللهی چجور میشه به دست میاد؟
کہ یہ مقام خلافت اور خلیفت اللهی کس طرح سے ہاتھ میں آتا ہے؟
ما میدونیم یک کسی هست که این خلافت رو میدن
هم یه بات جانتے ہیں کہ خلافت خود بخود انسان کے وجود کے اندر اگنے والی چیز نہیں ہے کوئی ہے جو اس خلافت کے منصب کو عطا کرتا ہے
اونی که این من کارش که خلیفه برگزیدن است بهش چی میگیم؟ بهش میگیم استخلاف
وہ جو اپنے لیے خلیفہ بناتا ہے کسی کو اس خلیفہ بنانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں استخلاف خلیفہ گزینی خلیفہ منتخب کرنا
کسی رو کہ انتخاب میکنے میگیم خلیفہ
اور جو منتخب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خلیفہ
سوال آیا به مجرد این که پسندیده شد انتخاب شد رها میشه؟
اب ایک سوال ہے فرض کر لو کہ اس نے کسی کو پسند کیا اس خلافت کے لیے اور انتخاب کیا تو کیا بات ختم ہو گئی؟ اس نے پسند کیا اور منتخب کیا پس یہ خلیفہ بن گئے
یعنی وہ میرے خود دیگه حالا کسی کے انتخاب کیا در کنار
تو جس نے اپنے لیے خلیفہ کسی کو بنایا ہے وہ ریٹائر ہو گیا
یہ عذیت کر رہا ہے آیا این خلافت دیگه موندگاره و رو استخلاف نباکه؟
در خلیفه؟
در خلیفه آره
که کیا یہ خلافت خلیفہ میں ہمیشہ رہے گی ایک دفعہ ملنے کے بعد
یا همچنانی که در بقا
در حدوث
خلافت محتاج به استخلافه در بقا هم خلافت محتاج به استخلافه
یا یه که جس طرح سے اس خلافت کے ملنے میں استخلاف کا یہ محتاج تھا کہ کوئی اسے خلیفہ بنائے تو خلافت ملے گی اور نہ بنائے تو نہیں ملے گی اسی طرح سے اس خلافت کے باقی رہنے میں بھی استخلاف کا محتاج ہے یعنی وہ اگر چاہے گا برقرار رکھے گا تو یہ خلافت رہے گی ورنہ نہیں رہے گی
اگر بنا شد خلافت رخ بگرداند از استخلاف و ادعای استخلاف کنه
خلافت این کار
بله 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 بله
اگر خلیفہ نے اور اس کے اندر جو خلافت ہے اس نے منہ موڑ لیا استخلاف سے اور خود اپنے اندر استقلال کا مثلا شائبہ پیدا ہونے لگا خدا اپنے آپ کو دیکھنے لگا.
بندہ رو به عنوان خلیفه انتخاب کردم.
ایک مثال کے طور پر آپ پیش کرتے ہیں، مثلا مجھے خلیفہ کے طور پر انتخاب کیا گیا.
من همیشه باید این خلافت هم. این خلافت هم. با استخلاف همراه باشه و سبق باشه.
اگر مجھے خلیفہ منتخب کیا گیا تو میرے اندر جو خلافت ہے وہ جبھی باقی رہ سکتی ہے کہ یہ خلافت استخلاف کے ساتھ متصل رہے، یعنی جس نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہے نا اس کے ساتھ متصل رہے.
اگر بگم من در خلافت نیاز رو اومد رو
کسی دن اگر احساس سے استقلال کیا اور اس استخلاف سے اپنے رابطے کو توڑ دیا،
نیگه پس همیشه تطابق بین خلافت و استخلاف باید باشه حدوثا و بقا.
پس اس نقطے کو نوٹ کرو کہ جس طرح سے حدوث خلافت میں مستخلف کی استخلاف کی ضرورت ہے کہ جس کوئی آپ کو خلیفہ بنائے تو آپ خلیفہ بنیں گے، اسی طرح اس خلافت کے باقی رہنے میں بھی استخلاف کے محتاج ہیں. آپ کا ربط اس استخلاف کے ساتھ رہے گا تو خلافت رہے گی، اور جیسے ہی استخلاف کا خیال آ گیا ختم ہو گیا.
چنانچہ خلیفہ ہم کسی است کہ هیچ وقت روح از مستخلفان امن بر نگردانه.
اور خلیفہ بھی وہی ہے کہ جو مستخلفان امن سے کبھی جدا نہ ہو
و هیچ وقت از آن قبله دلبری روح ننماید به طرف دیگری،
اور کبھی بھی اس قبله دلبری سے اپنا روح کسی اور طرف نہ کرے، ہمیشہ ادھر رہے.
اگر خلیفه آینه مستخلف و نام نبود چه می شود؟
بنابراین جب یہ ربط اور یہ تعلق ہمیشہ رہے گا تو یہ خلیفہ مستخلف و نام کا آئینہ بن جائے گا. لیکن اگر کسی دن یہ خلیفہ اپنے مستخلف و نام کا آئینہ نہ بنا تو
استقلال
آئینہ نہ بنا تو یہ مستقل ہو گیا، اور استقلال کے ساتھ یہ خلافت ختم.
وقتی که استقلال و خلافتی نیست،
استقلال
اصالت هست نه نیابت.
آپ جب مستقل ہو گئے تو اصالت آگئی نا، نیابت تو نہیں آگئی.
ولایت هست نه وکالت.
تو پھر آپ کو وکالت تو حاصل نہیں ہوگی. وکالت میں تو توکیل اپنے موکل کے ساتھ آپ کا ربط رہنا چاہیے.
و اگر کسی آینه وجود ہے غبارآلود به انیت و انانیت شود، این دیگه مستخلف امن رو نشون نمیده.
کیا بات ہے، اگر کسی خلیفہ کا آئینہ وجود انیت اور انانیت کے غبار سے اٹا ہوا ہو تو پھر یہ آئینہ تو دھندلا ہو گیا، مستخلف امن کی تصویر تو اس میں نظر نہیں آئے گی.
از قبله اصیل معبود منحرف شده، منصرف شده.
اپنے معبود سے یہ منصرف ہو گیا ہے، معبود سے یہ منحرف ہو گیا جو کہ قبله اصیل ہے.
و وقتی که منصرف شد و منحرف شد باید به جایی تکیه کند، یا به خود تکیه می کند یا به بیگانه.
که هر دو غیر الله که اور جب یہ اپنے معبود سے منحرف ہو گیا تو انحراف کے بعد یہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو اعتماد کر رہا ہوگا، یا اپنے وجود پر اعتماد کر رہا ہوگا کسی یا کسی غیر پر،
یا خود رو ببیند یا غیر خدا رو ببیند.
بہرحال یا خود کو دیکھے یا کسی اور کو دیکھے، یہ دونوں غیر اللہ ہیں. خود کو دیکھنا بھی غیر اللہ.
این دیگر خلیفہ نیست چه خلیعہ.
کیا بات ہے، یہ ایسا شخص خلیفہ نہیں ہے، اسے کہنا چاہیے خلیعہ نہ خلیفہ. خلیعہ یعنی جو خلا ہو چکا ہو، خالی نہیں، جس کے لباس اتارے گئے.
کسی که ریاستی میدن ازش میگیرم میگن خلع کردم،
یا کسی منصب پر رکھا جاتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلع کرنا.
و چنین شخصی قاصب است نه منصوب بازار.
اور ایسا شخص منصوب نہیں بلکہ غاصب ہے خدا کی طرف سے منصوب
بچنین کسی مطرود است نہ منصوب واسب
کیا بات ہے بہت یہ بہت دقیق جملے بہت خوبصورت جملات ہے یہ شخص مطرود ہے نہ منصوب پہلے والا منصوب صاد کے ساتھ تھا نصب کرنا مقرر کرنا اور اب کیا جو منصوب ہے یہ سین کے ساتھ ہے یعنی نسبت اس کی طرف ہوئی
و
مطرود ہے نہ منصوب خدا سے دور ہے نہ خدا کی طرف
و مقبوب مغضوب است و منقود نہ لایق و محبوب
کیا بات یہ مغضوب اور منقود ہے نہ کہ نائب اور محبوب
این حرفا را کجا میزنی
کوئی آ کر کہے کہ جناب آپ نے یہ سب باتیں کہاں سے کی
این آیه شریفه
کہ خلیفہ جو ہے وہ اپنے مستخلف عنہ کا آئینہ ہونا چاہیے خلیفہ مستخلف عنہ کے ساتھ ربط میں ہونا چاہیے احساس استقلال نہ کرے یہ باتیں آپ نے کہاں سے کی
یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى رخ بر نگردانی تو خلیفه منی و کار من استخلافه تو مستخلف منی ولا تتبع الهوا خلافت از هوا نداشته باشی یا خلیفه هوا نباشی یا
اس آیت میں حضرت داود سے کہا جا رہا ہے کہ اے داود ہم نے تمہیں خلیفہ مقرر کیا ہے لہذا لوگوں کے درمیان جس طرح تمہیں حکم ہوا ہے اسی طرح فیصلہ کر لو یہ بات والا جملہ وہ ہے کہ جس سے آغا استشهاد شاہد پیش کرنا چاہتے ہیں وہی ولا تتبع الہوا میرا خلیفہ ہو تو میری اتباع کرو اتباع یعنی وہی ربط تمہارا تعلق مجھ سے ہونا چاہیے
یعنی اگر مطابعت از ہوا کردی خلیفہ ہوا شدی
یعنی اگر تم نے خواہشات کی اتباع کی تو تم خواہشات کی نمائندگی کر رہے ہو خواہشات کا خلیفہ بن گئے ہو لیکن نہیں میری اتباع کرو گے تو یہ میری اتباع میری نمائندگی ہے
پس رخ از استخلاف خلافت نباید از استخلاف رخ برگردانند
نه بلید نہ تو خلافت کو استخلاف سے روگردان ہونا چاہیے منہ موڑنا چاہیے نہ خلیفہ کو مستخلف عنہ سے منصرف ہونا چاہیے
قائم کو فَيُذِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَغَذْرَوْهِ مَنْ کہ مستخلف عنہ ہم
کہ اگر تم میرے ساتھ مربوط نہیں رہو گے خواہشات کی پیروی کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سبیل اللہ سے تو تم ہٹ گئے اور جب سبیل اللہ سے ہٹ گئے تو خلافت کہاں سے رہتی
و بے عبارت مختصر این کہ کسی خلیفۃ اللہ هست که حق مدار است
مختصر یہ کہ خلیفۃ اللہ وہ ہے کہ جس کا مدار عمل حق ہو یعنی وہ حق کے گرد گردش کرے
پس حق مداران خلیفہ
جو اپنے تمام اعمال کا مدار حق قرار دے چکے ہیں وہ خلیفۃ اللہ
و حوا مدار از راہ خدا منصرف شده نمی شود خلیفہ
اور جو حوا مدار ہیں جن کے کاموں کی بنیاد خواہشات نفسانی ہیں وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتے
ویژگی های خلیفۃ اللہ رو میخوایم بگیم دو
خلیفۃ اللہ کے خصوصیات
خدا دارا دو تا صفت داره غضب و رحمت
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ خداوند متعال کی دو برجستہ صفات ہیں غضب اور رحمت
اما امامت از آن رحمت و غضب معموم رحمت امامت از آن رحمت رحمت مقدمه و غضب به دنبال رحمت
امامت رحمت سے آگے ہے اور غضب رحمت کے پیچھے ہے
همیشه رحمت خدا غضب خدا رو رهبری میکنه.
همیشه رحمت خدا غضب خدا کے لیے رهبر کی حیثیت سے آگے آگے، رحمت آگے ہے غضب پیچھے.
و هر آن کس که خلیفه خداست باید رحمت او امام و رهبر قدرش باشد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
اور جو بھی خلیفہ الہی ہوگا، خدا کا خلیفہ ہوگا، اس میں یہ دو صفات متجلی ہونی چاہیے، اور جس طرح خدا میں ہے اسی طرح ہونی چاہیے ان میں، خلیفہ میں، کہ جس طرح خدا میں خدا کی رحمت آگے اور غضب پیچھے ہے، اسی طرح خلیفہ میں بھی رحمت آگے اور غضب پیچھے ہونا چاہیے. اسی لیے اس خلیفہ کامل، خلیفہ مطلق کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
و وقتی روی سینه عمرو بن عبدود می نشیند، او خدو انداخت بر روی ولی، افتخار هر نبی و هر رسی بلند شد. غضب نباید رهبر بشد، رحمت باید رهبر باشد. بلند شد، غضب چند قدم راه رفت، غضب فروکش کرد تا رحمت جلوه‌گری کند. رحمت خدا بر جامعه این است امر را عبدالود نباشد، بعد غضب حاکم بشد.
که اسی لیه جهان بر عمر ابن عبدالود نے حضرت علی کے چہرے پر دعا بدہن پھینکا تو غضب آ گیا، حضرت علی غضبناک ہوئے، اور حضرت نے یہ سمجھا کہ غضب آگے نہیں ہونا چاہیے، رحمت آگے ہونا چاہیے، لہذا اس غضب کو فروکش کرنے کے لیے
چرا
چند قدم چلے، اور جب غضب ختم ہو گیا تو رحمت آگئی. اور وہ رحمت کیا ہے؟
چرا
اس معاشرے میں عمر ابن عبدالود جیسے خدا کے دشمن نہ رہیں، یہ رحمت ہے، لہذا اس رحمت کے ساتھ اس کو واصل
اما نہ با قصد من با رحمت.
اس کو مرنا چاہیے، لیکن مرنا میرے غضب کا مظہر نہیں ہونا چاہیے،
دکتر که قده چرکین سرطانی رو برمی دارد غضبناکانه نباید بردارد، نه رحیمانه باید اقدام کنه.
ایک دکتر جب کسی انسان کے بدن سے آپریشن کر کے مثلا کینسر کے اس تو کیا کہتے غدہ کو نکال لیتا ہے، تو یہ نکال لینا رحمت ہے، نہ کہ غضب.
چرا
غضب کے ساتھ نہیں نکالنا چاہیے، رحمانہ طور پر نکالنا.
چرا باید این چنین باشد؟ چون مستخلف الان این چنین است، مهندسی یه غضبش را رحمت او عهده داره.
چون که مستخلف الان اسی طرح سے که اس کے غضب کی مهندسی غضبش را رحمت داره، یعنی مستخلف الان میں غضب سے آگے رحمت ہے، لہذا خلیفہ میں بھی غضب سے آگے رحمت ہونی چاہیے.
یا من سبقت رحمته غضبه،
قرآن میں بھی آیا ہے سبقت رحمته غضبه، اور دعا میں بھی آیا ہے یا من سبقت رحمته غضبه، اے وہ خدا جس کی رحمت غضب سے آگے.
خب حالا این یه مقدمه بود که یه بود معنای خلافت
زیاده.
آره آره، خلیفه و خلافت، این زیاده بود معلوم بشه. میخواییم برگردیم به آیه.
اچھا، آج هم نه خلافت سے، خلیفه سے کون مراد ہے وہ بیان کیا، پانچ معنی. اس کے بعد خصوصیات خلیفت اللہی میں سے دو خصوصیت ہیں
البته
ذکر کی.
خصوصیات خصوصیات ششگانه است، اون رو تا شده ذکر
کردیم. خصوصیات بہت ہیں، این مثل دو عدیز ذکر
بود. خب میخواییم برگردیم به آیه، چون وقت گرفته میشه، خسته میشید.
میں کیا کروں کہ اگر اس طرح سے بحث کو آگے لے جائے تو بہت وقت جائے گا اور آپ بھی تھک جائیں گے، اس لیے شارٹ طور پر جلدی جلدی آیت کی طرف واپس کرنا چاہیے.
یہ آیه خوندید شما برای ما، چند تا سوال داریم از این آیه.
یه آیت جو تلاوت کی گئی تلیم جاہلون فی الارض خلیفہ، اس آیت میں چند سوالات تھے.
بابا میخواستی آدم رو خط کنی میکردی دیگه،
اعلام خلقت آدم و آفرینش آدم و بلاکر رو احضار کردن و بهشون گفتن یعنی چه؟
اون سوالات مثل یک سوالی می رو من در سوالات پهلی کیه بودیم یک سوالی می بنیادی طور پر اس آیت میں یہ سوال ہے اس قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ خب یہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اچھا زمین پر خدا اپنا کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو بنائیں فرشتوں کو بلا کر ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی
دیگه بھی اعلام بکنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چون حضورت آن کنن که محواره جهان خلقت اعلام میشه آقا خلق کرده بیاید که ببینید چه خواهد برای چی
آخه؟ یه اصلا خدا که بہت سارے کام ہوتے رہے ہیں مگر فرشتوں کو لا کر بھلا کے ان کے ساتھ مشورہ کر کی ہے
حالا بینا گفتی بعد بیای نقل کنی بعد بیای نقل کنی مجموع سوال و جواب رو برای پیغمبر اکرم خب این دیگه بعدش نقل کنی
فرض کر لو جیسا بھی ہوا فرشتوں کو بلا کے ان کے سامنے اعلان بھی کیا کہ خلیفہ بنانے والا ہے یہ ہوا لیکن بعد میں پیغمبر کو اس واقعے کو نقل کرنا اسی طرح ہمارے خاتم النبیین کو کہ تمہیں یاد ہے اس قالنا تمہیں یاد ہے کہ جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں پیغمبر کو یاد دلانے کی کیا ضرورت
ہے؟ حضرت ہمیں ملائکہ بھی ہیں یہاں چیز حرفی بزنن تو مارا بزرگ صاحب بھی این بحثا بگی
اور فرشتوں نے بھی ایسی باتیں کی کہ وہ ابھی تک ہم ان پر بحث کر رہے ہیں کیا باتیں کی؟
چہرہ
خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گا خون ریزی کرے گا ہم تو تمہاری تحمید اور تقدیس کرنے والے ہیں
تقریبا 8 تا جواب داده شد
از این صحبت
بله 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 هشت تا جواب
اس سوال کے 8 جوابات دیے گئے ہیں
8 تا جواب نمیتونم می 8 تا جواب رو اگر بخوام همینطور اجمالا بگم رد بشن
که نه بهتره که جلسه بعد
شهید میشه این جواب
نه 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 نه
نه راست میگه حالا بگیم ببینم دوستان میخوان ادامه بدیم یا نه اگر میخوان ادامه بدیم
ہے علی میں ہمت ہے
جی
تو چلے ہاں چلے
بابا
بابا ولی خب یادتون باشه این همت شما با کار من هر دو یکی میشن این حرفا به شهید میخورن نه
که آپ علی میں ہمت کر کے سننے کو تیار ہو جائیں گے اور میں بیدنی میں سناؤں گا مطلب شہید ہو جائے گا
خلاصه به این سوالات به این چند تا سوال پاسخ بدید
مختصر یہ کہ چند سوالات کے مختصر جوابات آپ کو بتائے گئے ہیں سوال ادارے
این جوابات شاید تو همین رو بیاد این جواب هایی که دادن جواب های خوبیه حیثیت اجتماعی داره تربیتی داره
اچھا این سوالات اور ان کے جوابات کا ایک فائدہ ہے اجتماعی اور معاشرتی فوائد اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں
نقل این مجموعه جعل خلیفه حرف ملائکه نقل حرف ملائکه برای پیغمبر آمدنش در قرآن و نهایتا نقلش برای ما
که خدا کا فرشتوں کو بلا کر ان کے سامنے اعلان کرنا پھر یہ پورے واقعہ پیغمبر کو سنانا اور پھر بالاخر یہ ہمارے سامنے اس آیت کا ہونا اور ہمیں اس پر غور کرنا یہ سب فوائد ہیں
گفتن خدا خواست به انسان و ملائکه بیاموزد که عهده بزرگی، سیطره، جلال، آقایی نباید مانع از مشورت بشه
ایک نقطه تو اسم یه هی که شک نیه که خدا خالق کون اور وہ فعال ما یشاء اس کا یہ خالق کون ہونا اور فعال ما یشاء ہونا کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے ان فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنی جانشینی کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہ اس کا اس مرتبے پہ ہونا رکاوٹ نہیں ہے بس اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کا کسی عہدے پر ہونا مانع اور رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے کسی معاملے میں دوسروں کے ساتھ مشورہ کرنے سے.
من خدا ملائکہ رو خوشم مثلا آمدن بشون گفتن چه خبره؟
مثلا خدا اپنی خدایی کے ساتھ اپنی مثلا علا کل شیء قدیریت کی حیثیت کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں ایسا کرنے والا ہوں. تو اب اگر ہم اسی منصب پہ ہوں اور دوسروں سے مشورہ کر لیں کہ میں ایسا کرنے والا ہوں تو کیا ہے؟
این احتمال رو منهج الصادقین دارد.
اچھا یہ احتمال منهج الصادقین میں پیش کر تفسیر منهج الصادقین.
آره این ملشیا هست.
ملشیا تفسیر.
دو این مسئله رو از این مجموعه ممکنه خداوند به صدد الغاقش بوده نسبت جامعه که آقایان ببینید من یه موجودی خلق کردم آدم با این وضعیت ملائکه هم اومده این حرف رو زدن نتج الوفی آمانی و سکر بیایی و سکر دما و اونا یک روی مسئله رو دید سکر رو دیدن من بهشون گفتم شما نمی ببینید دو روی سکر رو ببینید ببینید خیلی به کسی و بعدم آدم از بهش بیاد اینجا با این بساط را بیفته همه اینها یعنی اینکه خیر کثیر را نباید فدای شر قلیل کرد. باب تضاهم.
بعض دیگر مفسرین نے بتا دیا ہے کہ پروردگار عالم کا فرشتوں سے کہنا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کا تعجب میں سوال کرنا خدایا ایسے کو بنائے گا کہ جس میں یہی خصوصیات ہیں جو زمین پہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اور خدا کا یہ کہنا کہ جو اس کے بارے میں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی اس آدم میں دو رخ ہیں، ایک اس کے ایک رخ کو تم جانتے ہو دوسرے رخ کو نہیں جانتے ہو، وہ جسے تم جانتے ہو وہ جو تم شر سمجھتے ہو وہ شر قلیل ہے اور جسے میں جانتا ہوں جو خیر ہے وہ خیر کثیر ہے. تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خیر کثیر کو شر قلیل پہ فدا نہیں کرنا چاہیے.
صاحب المنار
یہ مرمت بات میں لے لیا ہے.
صاحب المنار یہ چیز دیگه یہ تربیتی رو آورده میگه ببینید مردم اسرار و حکم مکنون است و مختوم است، فرشته ها ازش خبر ندارن. بکر تو میخوای از همه اسرار و حکم عالم با خبر بگیم؟
صاحب ارمانات نے ایک علوم کا بیان کیا ہے، وہ یہ کہ فرشتے جو کہ اسرار اور حکم سے زیادہ با خبر ہو سکتے تھے وہ تک بعض اسرار اور حکم سے بے خبر رہے، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا، پورے واقعے میں نا کہ بعض چیزوں کو وہ نہیں جانتے تھے. تو انسان تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے تمام اسرار اور حکم کو جان لو، یعنی تمہیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے.
احاطه تو کمتر، علم تو کمتر، و بعد انتظار داری برای به همه اسرار و رموز عالم خلقت و آفرینش اطلاع پیدا کنی؟
اپنے اس کم علم اور احاطے کے ساتھ تمام اسرار و رموز کو جاننا چاہتے ہو اور خدا کے امور میں مداخلہ کرنا چاہتے ہو.
چهار خدا خواست از این طریق اعلام کنه که از سوال و پرسش در باره اسرار و آفرینش کراهتی نداره. سوال کنید بدونید.
چوتھا یہ کہ جس طرح سے فرشتوں نے سوال کیا اور خدا نے مناسب وقت پہ جواب دے دیا، کوئی حرج نہیں ہے، فرشتے معصوم ہیں تو ان کا سوال کرنا کوئی عیب نہیں ہے. تو کسی اسرار اور حکم کے بارے میں اگر انسان بھی سوال کرے تو حرج نہیں ہے، یہ سبب ملتا ہے اس
سے. ملائکہ وقتی به خدا حرف زدن خدا هم جوابشون رو داد، سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا. خاضع و خاشع در مقابل خدا ملائکه بودن.
جب خدا نے اسرار بتا دیے بات میں تو کہا کہ تمہاری ذات تو
انا اسرار نفهمیدن
پاک ہے. بله
اسرار نفهمیدن، همین که گفت انی اعلم و لا تعلم لا علم لنا.
فرشتوں نے کہا خدا خداوندا ہمیں تو کوئی زیادہ علم نہیں ہے، ہم وہی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا نا
محترم الحمین،
ہم اتنا ہی ہیں،
خضوع و خشوع ہے.
تو یہ اس جملے کے اندر خضوع اور خشوع ہے نسبت پہ باری تعالی.
از این آیه می آموزیم که ابراز و اظهار خشوع و خضوع مقدم از بردر چه حکمت ها و اسرار و رموز.
اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسرار و رموز سمجھنے سے زیادہ اہمیت خضوع اور خشوع کو حاصل ہے. آپ پہلے اپنے رب کے سامنے خاضع و خاشع بنے، پھر اس کے بعد اسرار مل جائے بہت اچھا ہے.
وقت در خضوع و خشوع یہ منفعت نہ ہوتے،
اس لیے کہ خضوع و خشوع میں فائدہ بھی ہے.
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. حالا اینجا میرسه و یا آدم انبه هم به اسمای هم یلا بنشین بگو.
جب اینو نے اظهار خشوع کیا فرشتوں نے، تو تب خدا نے کہا کہ آدم اب ان کو سمجھا دو، اب یہ خاضع و خاشع ہو چکے ہیں، ان کو بتا دو.
حالا خیلی هم زیباس از قال رب کل الملائکه اینجا آدم پل ارزه خلیفه، من اون خلیفه قرار دادم تا اینجا این یا آدمن به هم به اسرائم عملا اقدام به عملیاتی کردن خلافت از سوی آدم. آدم یا آدم هم به هم به اسرائم
یه جو حضرت آدم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو اسماء سکھا دو، یعنی کرسی تعلیم پر بیٹھ کے ان کو پڑھا دو، یہ در حقیقت اپنی خلافت کو عملی شکل میں لے آنا ہے. آدم کو خلیفہ بنا دیا تھا، اس کا پہلا اظہار یہ کہ میں خلیفہ ہوں، اب میں تمہیں پڑھاؤں گا.
اینا خیلی داریم تلیگرافی رد میشیم،
یہ سب باتیں اشاروں میں کر رہا ہے.
خیلی دارم تلیگرافی رد میشیم. ہاں چیزی که استفاده کردن اینه که آقا کل به این داستان یک دلداری و تسلیت برا پیغمبر، تسلیه برا پیغمبر، بگه بابا رسول ما ببین در این کاری که شروع کردی همین حرفات ملائکه از من سوال کردن، از سوال منکران، ملحدان، کافران، مشرکان آزرده نشیا.
اس تب پورے واقعے کو پیغمبر اکرم کے لیے نقل کرنے میں خود پیغمبر کی ایک دلداری محسوس ہے کہ اے ہمارے حبیب، اگر یہ منکرین یہ کافرین آپ سے سوال کرتے ہیں تو یہ تو منکر و کافر ہیں، یہ تو سوال کریں گے، وہ میرے بارگاہ قدس کے مکین میرے عمل پر تعجب کے ساتھ مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ان کو تو سوال کرنا ہے.
سپہریانو ملائکه ملائه اعلی سوال کردن، این فرشیان که به اولویه سوال میکنن.
دیکھو ملائه اعلی کی مخلوق سوال کر سکتی ہے، تو یہ فرشی مخلوق کو سوال کرے گی.
بر انبیاء که در مقابل اونها استقامت کنن با برهان جواب بدن، با استدلال جواب بدن.
اور انبیاء جو کی خلیفۃ اللہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اور برهان اور استدلال کے ساتھ جواب دیتے ہیں.
خب خلاصش و این واقعه می آموزد که انسان به هر درجه ای که برسد نباید قلدری کنه، گردن کلفتی کنه، خوشونت کنه، جواب نده، نباید جواب بدیم.
اس کے اندر یہ بھی فهم آتا که انسان جس مرتبه پر بھی ہو اس مرتبه پر ہونا کسی سوال کے جواب دینے کے لیے معنی نہیں ہونا چاہیے. جس مرتبے پر ہو اس سے اگر سوال ہو جائے تو وہ جواب دے دے.
حتی خدا راہ محاجب و جدر رو برای شیطان باز گذار. شیطان خلق تنی منار خلق دو منتی نیار بله راه باز گذاشته.
خدا نے احتجاج کرنا، استدلال پیش کرنا اور سوال و جواب کرنے کا راستہ شیطان کے لیے بھی کھلا رکھا ہے.
من تو خلق کنی من نه خلق دارم اندین ما تا یک کسی بیاد اشکال به اون بکنه میخواییم کلش رو بکنیم. این مالا بلد نیستی ما.
ہم اگر کسی منصب پہ ہوں ہمارے کسی کام پہ کوئی اعتراض کرے تو ہم تو اس کے سر پہ جناب برس پڑتے ہیں, تم نے مجھ پر اعتراض کر دیا. تو یہ کسی کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے تو نہیں برسنا چاہیے
ان آیے,
بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے.
درس سے ملا
اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے,
سوال کردن و پرسشگری از مردم پاسخگویی از ما.
یہ سوال کرنا اور پوچھنا لوگوں کا حق ہے اور جو منصب دار ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دے سمجھائے.
تو ایک جوان یہ کہ اشکال بکنے آپ کافش کر دوں,
اگر کوئی جوان کوئی اعتراض کرتا ہے ہمیں جواب نہ آیا تو فوراً جناب اس کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں.
تو خبر ہو گئی تو خود جاہلی نمیدونی جواب بدی
جناب, اس کو کافر کہنا یا اس کو تم مثلا دین سے خارج ہو گئے ہو کہنا اس کے معنی یہ تو خود جاہل ہے, اپنے جہل کو چھپانے کے لیے اس طرح سے بات کرتے ہیں.
امیر المومنین رفتو بیر جایی مردم جمع شد و خیلی کرنش تم خیلی عجیب و غریب بود, مثل کاری که با سلاطین می کردن
در دوران خلافت
در دوران خلافت.
حضرت امیر المومنین اپنے خلافت کے دور میں کہیں گئے ہوئے تھے تو لوگوں میں اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا کہ جیسے سلاطین جبابرہ کے ساتھ کرتے ہیں, بہت خاص اور غلامانہ انداز میں.
دیدی بخواه هر بزنه با شهامت باشید, جامعه با شهامت خوبه.
حضرت نے فرمایا کہ تم شجاعت و مردانگی کے ساتھ بولو, میں ان کو پسند کرتا ہوں. یہ کیا ہے ذلت و عبودیت کے ساتھ میرے سامنے آئے.
ولذا افضل الجواب کلمت حقا عند امام جاهل. عجیب,
اسی لیے اسلام کی یہ تعلیم بہت عجیب ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ ایک جابر حکمران کے سامنے حق بات آپ کی زبان پہ جبکہ وہ حق بات اسے اچھی نہ لگتی.
فرمود فلا تکلمونی بما تکلمو به الجبابر, همچنان که با جباران آدم حق دل با من حق بزنی با ترس و لرد و دلوره و پت پت کردن و
که میرے ساتھ اس طرح سے نہ بولو جیسے ظالم جبار حکمرانوں کے سامنے بولا جاتا ہے کہ ایک بات اندر ایک باہر پوری طرح سے بول بھی نہیں پاتے ہیں, کب کب آتے ہیں تھر تھر آتے ہیں, یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہوتی.
بلا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره, سراغ این گردن کلفته که میرید اینطور میشینید گردنتون رو کج میکنید نمیدونم خودتون رو به خاک میکنید, این حرفا چیه کارا چیه؟
میرے سامنے تمہارا سلوک ایسے نہ ہو کہ جس طرح سے سلاطین نے جبابرہ کے سامنے جا کے اپنے سر جھکا کے ان کے سامنے چلتے ہو.
ولا تخالقونی بالمصانعه, صنعتی با من برخورد نکنید, منافقانه برخورد نکنید, آب و قربان شما بهتر از شما پیدا نمیاد شما. ولا
اور میرے سامنے
تخالقونی بالمسخ, زیباست این حرف, صنعتی با من برخورد نکنید
اور میرے سامنے بہروپیہ بھی نہ بنو کہ اندر کچھ رکھو اور زبان تک میں تم سے قربان ہو جاؤں, تمہارے اوپر صدقہ ہو جاؤں, مطلب اس طرح یہ باتیں بھی نہ